بس تم ان جھٹلانے والوں کے دباؤ میں ہرگز نہ ہو، یہ تو چاہتے ہیں کہ تم کچھ مداہنت کرو تو یہ بھی مداہنت کریں۔ مداہنت کیا تھا؟ سستی۔ یہ اصول اپنی زندگی میں بنا لیں۔ اس آیت کو ہائی لائٹ کریں، میں اکثر ہی یہ جملہ بولتی ہوں، شاید آپ نے غور کیا کہ نہیں اس پہ، کہ جب ہم ایک دفعہ دین کے معاملے میں سست ہونے لگتے ہیں نا تو باقی سستیاں خود ہی آنے لگتی ہیں۔ مثال دیتی ہوں، آپ یہاں بیٹھتے ہیں، آپ سامنے آ کے بیٹھتے ہیں، آگے بالکل آپ فیل کریں گے کہ نہ آپ کو نیند آئے گی نہ آپ کو بھوک لگے گی، اور آپ اتنے کانشیس ہو کے سنیں گے کہ پورے وقت آپ اس محفل کا حصہ بنیں گے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں سامنے بیٹھنے میں ذرا کیئرفل زیادہ ہونا ہوگا، کچھ نہیں بس میں تھوڑا سا پیچھے بیٹھ جاؤں، پیچھے بیٹھیں گے پھر کہیں گے ٹیک لگا لو، ٹیک لگا لیں گے پھر کہیں گے آگے ڈیسک رکھ لو، تھوڑی دیر میں کیا ہوگا، بشری تقاضے سے آپ کو نیند آئے گی۔ ذرا سائڈ پہ ہوں گے پیچھے، اگر آپ دیکھیں نا جتنی دیر سے آپ یہاں بیٹھے مجھے دیکھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے مجھے کتنی دفعہ چہرے پہ خارش کی ضرورت پڑی پر میں نے کیوں نہیں کی، کیا آپ مجھے دیکھ رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ میرا دل چاہ رہا ہو اس وقت میں پاؤں اوپر کر کے بیٹھ جاؤں، میں نے کیوں نہیں کیے، کیونکہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اور اگر میں اکیلے میں پڑھا رہی ہوتی، گھر سے پڑھاتی، تو آپ آن لائن والوں کو پتا بھی نہیں کئی دفعہ میں نے کرسی پہ ٹانگیں رکھی ہوتی ہیں۔ جب دوسرے میں دیکھتے ہیں نا تو اس وقت ہم کانشیس ہوتے ہیں۔ آپ اپنے لیے خود چوز کریں، جس دن آپ کو لگے میں بیمار ہوں آپ گھر سے سننے کی بجائے ادھر آ کے بیٹھ جائیں، سست نہیں ہونا۔ جس دن آپ یہاں آ کے سست ہو گئے، اور آپ سست ہو جاتے ہیں نا، اس دن کا آپ فائدہ نہیں اٹھاتے، چھپ کے آپ اس لیے بیٹھتے ہیں نا کہ آپ کو میں نہ دیکھوں، تو اللہ تو دیکھتا ہے۔ سو جاتے ہیں پیچھے، کئی لوگ اسی لیے نہیں آگے آتے، سچ ہے کہ جھوٹ ہے؟ آپ آگے آ کے بیٹھی ہیں آپ کو فائدہ ہوا؟ یہ پردے کے پیچھے چھپی ہوئی تھی، میں نے ان کو نکالا۔ عشرت کا خیال اکثر ہوتا ہے کہ یہ بیمار ہیں، تو پچھلے دو تین دن سے ان کو میں نے آگے بٹھایا، تو کل آپ پرسوں گاڑی میں کیا کہہ رہے تھے کہ مجھے افسوس ہے کہ میں نے پورا دورہ قرآن سب سے اگلی لائن میں آ کے کیوں نہیں بیٹھ کے سنا۔ تو خود سے اپنا حال مت پوچھیں، یقین کریں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم جتنا اس راستے میں آگے آؤ گے میں تمہیں اتنی توفیق دوں گا۔ یہ تو آپ سب احسان کر رہے ہیں مجھ سے، یقین کریں کہ مجھ میرا سن کے، میں تو اتنی ایکٹیو نہ ہوتی رمضان میں اگر میں دورہ قرآن نہ کر رہی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لوگوں کی باتوں میں آ کے کبھی سوچنا ہو، اور یاد رکھے جس کی آپ ایک غلط بات مانیں گے نا وہ آپ سے اگلی بھی منوائے گا، چاہے انسان کا بچہ ہو یا جن کا بچہ ہو، آپ ایک اس سے ڈر کے بات مان جائیں وہ آپ سے اگلی بھی کرائے گا۔ تو فرمایا تم ان کی باتیں نہ مارو۔ ولا تطیق الخلاف مہین، ہرگز نہ دبو کسی ایسے شخص سے بہت جو بہت قسمیں کھانے والا بے وقت آدمی ہے، تانے دیتا ہے، چگلیاں کھاتا پھرتا ہے۔ اب ان سارے کرداروں کو ہم اپنے ارد گرد ڈھونڈیں، دوستی کرنی ہے تو اچھے لوگوں سے کریں، اگر ہمارے دوستوں میں اس قسم کی عادات ہیں تو ان کی عادات چھڑوائیں، یا کم از کم ان محفلوں کا حصہ بننے سے بچ جائیں۔ فرمائے بھلائی سے روکتا ہے، ظلم و زیادتی میں حد سے گزر جانے والا، سخت بدامال ہے، جفاکار ہے، اور ان سب ایوب کے ساتھ زنیم بد اصل بھی ہے۔ وجہ کہ ان کا نظام عالم و بنین، اس بنا پر پہ کہ وہ بہت سمال رکھتا ہے۔ آپ کو بتائیے، صرف ایک شخص کو رسوا کیا جا رہا ہے قرآن میں نام لیے بغیر، اللہ کے نبی کا دشمن تھا، اللہ نے ان آیتوں میں یہ تک بتا دیا کہ یہ ولد الزنا ہے، یہاں تک دیکھ لیجئے کہ ولد الزنا بچے کے لیے ایسی باتیں بولتے تھے، اس کا نام اللہ نے نہیں لیا اس لیے میں نہیں لیتی، حالانکہ تفاسیر میں موجود ہے۔ تو دین کی مخالفت کرنے والوں کو اللہ رسوا کر دیتا ہے، اس کا حال کیا ہے؟ فرمایا اذا تتلى علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب ہماری آیات اس کو سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو اگلے وقتوں کے افسانے ہیں، ان قریب ہم اس کی سونڈ پر داغ لگا دیں گے۔ ہم نے اہل مکہ کو اسی طرح آزمائش میں ڈالا ہے جس طرح ایک باغ کے مالکوں کو آزمائش میں ڈالا۔ دیکھیں سب سے پہلے توحید کی بات ہوگی بارے میں، پھر رسالت کی ہو گئی، اور اب دنیا کی محبت نکالی جا رہی ہے قصے کے ساتھ۔ فرمایا کہ جن کو ہم نے باغ کی آزمائش میں ڈالا تھا، جب انہوں نے قسم کھائی کہ صبح سویرے ضرور اپنے باغ کے پھل توڑیں گے، اور وہ کوئی استثناء نہیں کر رہے تھے۔ اصل میں کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا بہت نیک تھا، اس کی عادت یہ تھی کہ جب اس کے باغ میں پھل آتا تو اس کا کچھ حصہ غریبوں کو دے دیتا تھا جو کٹائی کے وقت پہ موجود تھے۔ باپ کا انتقال ہو گیا، بیٹے سامنے آئے تو انہوں نے کہا میرا باپ تو بڑا بیوقوف تھا، اتنی محنت سے پھل آتا تھا اور اس میں سے اتنا حصہ غریبوں کو دے دیتا تھا، لہٰذا ہم اس وقت پھل توڑنے جائیں گے جب ہمارے پاس کوئی نہ ہو، یعنی صبح سے پہلے رات کو جا کے کاٹ لیں گے۔ انہوں نے صرف نیت کی تھی، اور جاکہ یہ اس خالص سرمایہ دارانہ نظام پہ چوٹ ہے اس وقت کہ جو امیر ہیں تو وہ اور امیر تر ہونا چاہتے ہیں، دولت سے دولت کھینچتی ہے، نفع اور سے اور لیتے ہیں، اور غریبوں کا خون نچوڑتے ہیں۔ جب وہ رات کو اپنی جگہ پہ اپنے پلان کے مطابق پہنچے تو وہاں باغی نہیں تھا، پریشان ہو کے کہنے لگے شاید ہم کسی اور کے باغ میں آ گئے. جب غور کیا کہا نہیں اللہ کے بندو جگہ وہی ہے لیکن ہمارے باغ کو راتوں رات آگ کا گولہ پڑا اور وہ جل کے راکھ ہو گیا. تو کیا بتایا کہ وہ دولت اور وہ مال جو انسان بچا کے رکھتا ہے وہ دنیا میں جل کے راکھ ہو سکتی ہے. اب سنیے ان کی بات کو. رات کو وہ سوئے پڑے تھے کہ تمہارے رب کی طرف سے ایک بلا اس باغ پر پھر گئی اور اس کا ایسا حال ہو گیا جیسے کٹی ہوئی فصل ہو. صبح ان لوگوں نے ایک دوسرے کو پکارا کہ اگر پھل توڑنے ہیں تو سویرے سویرے اپنی کھیتی کی طرف نکل چلو. چنانچہ وہ چل پڑے اور آپس میں چپکے چپکے کہتے جاتے تھے کہ آج کوئی مسکین تمہارے پاس باغ میں نہ آئے. آپ ہی نوٹ کریں کہ کہیں میں لوگوں کو نہ دینے کے خوف سے ان سے مال اور اپنی دوسری چیزوں کو چھپانے تو نہیں لگتی. وہ کچھ نہ دینے کا فیصلہ کیے ہوئے صبح سویرے جلدی جلدی اسی طرح وہاں گئے جیسے کہ وہ پھل توڑنے پر قادر ہیں. مگر جب باغ کو دیکھا تو کہنے لگے ہم راستہ بھول گئے. نہیں راستہ نہیں بھولے, جگہ وہی ہے, بل نحن محرومون, بلکہ ہم تو محروم رہ گئے ہیں. ان میں سے جو سب سے بہتر آدمی تھا اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے. وہ پکار اٹھے پاک ہے مرا رب, واقعی ہم گناہ گار تھے. پھر ان میں سے ہر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگا. انہوں نے کہا کہ افسوس ہمارے حال پر, بے شک ہم سرکش ہو گئے تھے. بعید نہیں کہ ہمارا رب ہمیں بدلے میں اس سے بہتر باغ عطا فرمائے. ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں, ایسا ہوتا ہے عذاب اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی بڑا ہے. لو کانو یعلمون, کاش یہ لوگ اس کو جانتے. دیکھیں اس باغ والے پہ ایک عذاب ٹوٹا نا. بعض دفعہ ہمارے اوپر کوئی مشکل آتی ہے تو ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ کیوں آئی ہے. تو نوٹ کیجئے گا, تین مختلف وجوہات ہوتی ہیں کسی بھی کسی کے اوپر کسی آزمائش کی یا پکڑ کی. نمبر ایک وہ آزمائش ہوتی ہے, دوسری بات ہے وہ عذاب ہوتا ہے, تیسری بات عطاب ہوتا ہے. اس واقعے کو ڈسکس کریں, پچھلے دو واقعے پیچھے بہت دفعہ بات ہوئی ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ عذاب نہیں. یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو باغ جلوا دیا ان کا, لیکن اس سے ان کو توبہ کی توفیق مل گئی. آپ نے پڑھا کہ انہوں نے توبہ کی پھر اللہ نے ان کو معاف کر دیا. تو بعض دفعہ ہمارا کوئی نقصان ہوتا ہے ہمیں ادب سکھانے کے لیے, تعذیباً, تاکہ تم اپنے اس انجام سے سبق لو اور اپنے اس کام کو چھوڑ دو. تو اللہ سے وہ نگاہ مانگے ہم سب کہ جو ہمارے اوپر آنے والی تکلیفوں اور مشکلات کی وجہ سمجھ آ سکے ہمیں کہ یہ عذاب ہے, یہ آزمائش ہے, یا پھر یہ اللہ کا عطاب ہے. اب آگے بات بڑی خوبصورت ہے کہ ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتاب فیہ تدرسون ان لکم فیہ لما تخیرون. یقیناً خدا ترس لوگوں کے لیے ان کے رب کے ہاں نعمت بھری جنتیں ہیں, کیا ہم فرما برداروں کا حال مجرموں کا سا کر دیں گے؟ تم لوگوں کو کیا ہو گیا, تم کیسے حکم لگاتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ پڑھتے ہو کہ تمہارے لیے ضرور وہاں وہی کچھ ہے جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو؟ یا پھر کیا تمہارے لیے روز قیامت تک ہم پر کچھ عہد و پیمان ثابت ہے کہ تمہیں وہی کچھ ملے گا جس کا تم حکم لگاؤ؟ ان سے پوچھو تم میں سے کون اس کا ضامن ہے, یا پھر ان کے ٹھہرائے ہوئے کچھ شریک ہے جنہوں نے اس کا ذمہ لیا ہو؟ یہ بات ہے تو لائیں اپنے شریکوں کو ان کانو صادقین, اگر وہ سچے ہیں. اب دیکھیں کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی حقیقت کھول دی, اور وہ کیا ہے کہ مجرم اور مومن برابر نہیں ہوتے. حقیقت بھی یہ ہے کہ آج دنیا میں ہم سوچتے ہیں نیکی کر لو تو بھی ٹھیک ہے, نہ کرو تو بھی ٹھیک ہے, حالانکہ قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا. مجرم کا انجام مومن سے فرق ہوگا. دیکھیے کچھ لوگوں کو ایک غلط فہمی لگی ہے, اس کا ازالہ کر لیجئے. وہ کہتے ہیں نہیں نہیں ہم جو دوزخ میں نہیں جائیں گے, ہم جنت میں جائیں گے. ایسے ہی دیکھنا بس اللہ پیار سے ہمیں کہیں گے اچھا اچھا نہیں دوزخ میں نہیں جاؤ, تم ادھر ٹرن لے لو اور ادھر جنت میں چلے جاؤ. ہم سوچتے ہیں ایک پارکنگ لاٹ ہے اور اس کے رائٹ سائڈ پہ جنت ہے اور اس کے لیفٹ سائڈ پہ جہنم ہے. امیجینیشن میں یہی آتا ہے, حالانکہ یہ رانگ ہے. جنت اوپر ہے اور جہنم نیچے ہے. جنت میں جانا ہے تو اسٹرگل, کوشش, محنت, فور ویل گاڑی, اور نیچے جانا ہے تو صرف اسٹیئرنگ پہ پاؤں رکھ لیں, بریک سے پاؤں ہٹا دیں, آپ سیدھے نیچے جائیں گے. اسی طرح یہ دو مختلف لائف اسٹائل ہیں. آپ دنیا میں اپنے ارد گرد دونوں طرح کے لوگ دیکھتے ہوں گے, کچھ نیکیوں کی طرف بھاگتے ہوئے دکھتے ہیں تو کچھ گناہوں کی طرف. یہ دو کردار ہیں. آج آئینے میں کھڑے ہو کے خود کو پوچھیں میں کدھر دوڑ رہی ہوں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو قیامت کے دن ہونے کے حوالہ ہے, یوم یکشف عن ساق و یدعون الی السجود فلا یستطیعون. جس روز سخت وقت آ پڑے گا, اب قیامت کا منظر سامنے لائیے, اور لوگوں کو سجدہ کرنے کے لیے بلایا جائے گا تو یہ لوگ سجدہ نہ کر سکیں گے، ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی، ذلت ان پر چھا رہی ہوگی۔ جب یہ صحیح سالم تھے اس وقت ان کو سجدوں کے لیے بلایا جاتا تھا، لیکن وہ انکار کرتے تھے۔ دیکھیے آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبردستی نہیں جھکایا، ابھی نماز ہوئی، ہماری مرضی تھی ہم پڑھتے، ہماری مرضی تھی نہ پڑھیں، جس کا دل چاہا اس نے پڑھی، جس کا دل نہیں چاہا اس نے نہیں پڑھی۔ قیامت کے دن یہ نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب نزول فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ کو عطا دے کر خشیت کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی کی وجہ سے سب لوگ سجدوں میں جائیں گے۔ جب سب جائیں گے نا تو وہاں وہ بھی لوگ کھڑے ہوں گے جو نمازیں نہیں پڑھتے، تو ایک دم ان کو امبیرسمنٹ بھی فیل ہوگی اور ماحول کا اثر بھی ایسا ہوگا، وہ کہیں گے چلو آج میں بھی پڑھ ہی لیتا ہوں۔ جیسے دنیا میں بھی کبھی کبھی تو پڑھ ہی لیتے ہیں نا، مولوی صاحب جب آتے ہیں گھر میں یا کوئی داڑھی والا آتے چلے جی نماز کے لیے چلیں تو جانا تو پڑتا ہی ہے۔ پھر وہاں میدان حشر میں کھڑے ایسے لوگ کوشش کریں گے نماز پڑھیں، لیکن ایک دم ان کی کمرے حدیث میں آتے تختے کی بن جائیں گی اور یہ کہا جائے گا کہ تمہیں تو دنیا میں بلایا جاتا تھا، اور میں ایک ایسے کردار کو سامنے لے آتی ان آنکھوں میں کہ جب زندگی میں نماز نہیں پڑھتے تھے یا کبھی پڑھتے تھے کبھی نہیں، لیکن اینڈ پہ بیک بون کی ایسی تکلیف ہوئی کہ وہ جھکنا تو جھکنا، کھڑے بھی نہیں ہو سکتے تھے، اتنا سا جسم ہو گیا تھا ان کا۔ جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو 6 فٹ کا انسان جو تھا وہ 2.5-3 فٹ کے بچے کے میں بدل چکا تھا، بیماری ایسی تھی کہ ہڈیاں کھلنے لگیں۔ تو وہ یہ آیت پڑھتے تھے نا تو روتے تھے، کہتے تھے ہمارا تو یہ حال تھا کہ جب اللہ کہتا تھا پڑھو تو پڑھ نہیں سکتے تھے اور اب پڑھ نہیں پا رہے۔ تو آج صحت کو عافیت کو غنیمت جانے، اللہ سے دعا کرتے ہماری نمازیں خوبصورت کرتے، اللہ ہمارے دل نمازوں میں لگا دے، اللہ ہماری نمازوں کو آسن درجے کی نمازیں بنا دے کہ کل تیرے سامنے کھڑے ہو سکے۔ کپس چھوڑ دو ان کو، فزرنی ومن یکذب بهذا الحدیث سنستدرجهم من حیث لا یعلمون واملی لهم ان کیدی متین۔ پس نبی تم اس کلام کے جھٹلانے والوں کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو۔ ہائی لائٹ کریے، اللہ کرے اب یہ تمہارے بس کے لوگ نہیں، ان سے میں نپٹوں گا۔ ہم ایسے طریقے سے ان کو بتدریج تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ ان کو خبر بھی نہ ہوگی۔ کیسے اللہ کیسے جھٹلانے والوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں؟ دنیا دراز کر کے، یا بیماریوں میں، یا تکلیفوں میں۔ ان کو نہیں سمجھ آتی کہ یہ پکڑ کس بات کی ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں میں ان کی رسی دراز کر رہا ہوں اور میری چال بڑی زبردست ہے۔ اللہ میں سب کو اپنی پکڑ سے بچائے۔ کیا تم ان سے کوئی اجر طلب کرتے ہو کہ یہ اس چٹی کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہوں؟ کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے جسے یہ لکھ رہے ہوں؟ بس اپنے رب کا فیصلہ صادر ہونے تک صبر کرو اور مچھلی والے یونس کی طرح نہ ہو جاؤ۔ پیچھے کیا کہا تھا اللہ نے ان کو؟ ذنون الذہب مغادبہ، سورۃ الانبیاء میں۔ تو یہاں کیا کہ آ رہا دیکھیے گا، ولا تکن کصاحب الحوت اذ نادی وهو مکظوم۔ بس مچھلی والے کی طرح نہ ہو جاؤ جب اس نے پکارا تھا اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا۔ اگر اس کے رب کی مہربانی اس کے شامل حال نہ ہوتی تو وہ مذموم ہو کر چٹیل میدان میں پھینک دیا جاتا۔ آخر کار اس کے رب نے اسے برگزیدہ فرما لیا اور اسے صالح بندوں میں شامل کر دیا۔ کیا پتہ چلا کہ بعض دفعہ اللہ کی پکڑ اس لیے ہوتی ہے کہ اس کے بعد زیادہ عزت دے۔ حضرت یونس اللہ کے حکم کے بغیر نکل آئے تھے نا بستی سے، تو اللہ نے وقتی طور پہ تو مچھلی کی قبر میں ان کو رکھا، لیکن وہاں سے نکلے تو پھر 1,25,000 لوگ ان پر ایمان لے آئے۔ اسی لیے ہم 1,25,000 بار پڑھتے ہیں آیت کریمہ۔ ہماری بھی تو ماشاءاللہ بہت اچھی کیلکولیشنز ہیں۔ تو آخری آیت میں کچھ نظر بد کا ذکر ہے، وہی یقاد الذین کفروا، جب یہ کافر لوگ کلام نصیحت یعنی قرآن سنتے ہیں تو تمہیں ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ گویا تمہارے قدم اکھاڑ دیں گے، اور کہتے ہیں کہ یہ ضرور دیوانہ ہے، حالانکہ یہ تو سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ دشمنوں نے اللہ کے نبی کو ہر طریقے سے اس دعوت سے روکنے کی کوشش کی، آپ پہ الزام لگائے، سب کچھ کیا، لیکن یہاں جس کا ذکر ہے نا یہ نفسیاتی حرب ہے۔ کرتے کیا تھے کہ اللہ کے نبی کی محفلوں میں جب آتے نا تو ٹکر ٹکر آپ کے اوپر نظریں لگا کے آپ کو دیکھتے، تاکہ آپ ان کی نظروں کے سحر سے پگھلے، غلطی کریں، بھٹک جائیں، آپ کی بات کرنے کی وہ کیفیت نہ رہے اور ہم کہہ سکے اچھا جی تو عام بات ہی، یہ کچھ نہیں ہے۔ اور آج اس چیز کی آپ بھی تصدیق کریں گے کہ نظروں کی حقیقت ہے، انسانوں کے اندر سے ریس نکلتی ہیں۔ آپ خود کسی جگہ اپنے آپ کو بٹھا کر دیکھیں، کوئی بندہ آپ کے اوپر نظر لگا دے، آپ ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہیں اور مسلسل آپ کو دیکھ رہے ہو، کوئی شخص گزر رہا ہے یوں دیکھ رہا ہے آپ کو، پھر جا رہا ہے تو دیکھ رہا ہے، تو کیا آپ پزل نہیں ہو جاتے کہ کوئی گڑبڑ ہے؟ تو نظروں کی تاثیر ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ العین حق، نظر بد برحق ہے۔ اس کا علاج کیا؟ हमने तो अपनी मर्जी के किए ना, काला धागा बांध दो। और गोरे गोरे बच्चों की बाजों में काला धागा बांधते वो और ही प्यारे लगते हैं। किसी के मामजामन बांध देते हैं, किसी को काली मर्चें वार देते हैं, कहीं सुबह मर्चों की धुनी देते हैं, ऐसी कोई चीजें नहीं है। हदीस में आता है कि जब तुम्हें किसी की या अपनी कोई चीज अच्छी लगे तो कहो माशाल्लाह, अल्लाह ताला उसको नजरे बद से बचाएगा। तो कहें एक दूसरे को देख के माशाल्लाह, दूसरी तरफ भी देखें, किस बात पे आप एक दूसरे को माशाल्लाह भला कह रहे हैं कि हम सब कुरान पढ़ रहे हैं। आप कितने अच्छे लग रहे हैं ना कुरान पढ़ते हुए।